السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید. ناظرین، جب سے آسیہ بی بی کے حوالے سے ایک سیشنز کورٹ ننکانہ صاحب کی ججمنٹ آئی، جب سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پھر سے توہین رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے جو قانون ہے 295، اس پر ایک بحث شروع ہو گئی. اس بحث کے حوالے سے ہم آپ کے پاس گاہے بگاہے جو بحث کے مختلف زاویے ہیں، مختلف ڈائمنشنز ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے حوالے سے جو مختلف سوچیں ہیں، جو مختلف پوائنٹس آف ویوز ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ خود طے کریں کہ طریقہ کار سب سے اچھا کیا ہے. ناظرین، اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب. یہ سینیٹر ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ پروفیسر پروگرام میں آنے کا. اور ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید علی دیان حسن صاحب. یہ انہوں نے پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت کام کیا، اور ہیومن رائٹس واچ جو ہے ایک تنظیم انٹرنیشنل، اس کے وہ نمائندے ہیں پاکستان میں. ویلکم ٹو دا پروگرام. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر جاوید احمد غامدی صاحب نے. یہ اسلام پر اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا.
وعلیکم السلام.
آپ سے شروع کرتے ہیں پروفیسر صاحب، آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت بحث چل نکلی ہے، اور یہ کہ قانون کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہے، اس میں تو کوئی سب مسلمان ایک ہیں، تمام پاکستانی ایک ہیں، لیکن یہ جو اس قانون کا غلط استعمال ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟
شکریہ میڈم. اصل میں قانون کا، صرف اسی ایک قانون کا غلط استعمال نہیں ہو رہا، اس وقت ملک میں موجود تمام قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اور اس میں یہ سب قوانین غلط نہیں ہے، مسئلہ اصل میں پروسیجرل لا کا ہے، اور وہ پی پی سی سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ سی آر پی سی ہے یا پھر قانون شہادت ہے، اور بلا شبہ ان کو دیکھنا چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر قانون کے ساتھ ساتھ جو عدالتی نظام ہے، اس پہ بھی اس کو ریویو کرنے اور اس کو جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے.
اچھا، آپ نے ایک اہم بات فرمائی ابھی سینیٹر صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قانون ہے ان پر نظر ثانی کرنا چاہیے.
قوانین پہ بھی نظر ثانی کرنا چاہیے، قوانین پہ نظر ثانی ہوتا بھی رہا ہے.
جی،
پاکستان کے آئین میں اسلامی دفعات جو شامل ہیں 227 سے غالباً 231 تک، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ذکر ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ بڑا کام بھی کیا، پاکستان کے تمام قوانین کا جائزہ بھی لیا جاتا رہا ہے، اور آئین کی روح سے ان کی رپورٹیں پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونی چاہیے، تین جو آج تک پیش نہیں ہو سکیں. ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان تمام مسودات کو پارلیمنٹ کے سامنے.
جی ہم یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہم اس وقت فی الوقت ایک قانون کی بات کر رہے ہیں جس کو یہ ایک ریکارڈ ہے کہ متواتر اس کا استعمال غلط ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے قانون غلط ہے 295. تو 295 پر میں اس پر چاہوں گی کہ آپ کچھ کہیں.
دو الگ الگ بات.
نہیں، ہم 295 کی اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں.
295 کے بارے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات یہ کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے،
ٹھیک،
یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ کیا یہ قانون بنیادی طور پہ غلط ہے،
کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے.
ہاں، قانون کے غلط استعمال پہ شاید میں آپ سے اتفاق کروں،
ٹھیک،
اور وہ صرف پر یہ قانون نہیں ہے.
اچھا نہیں، اگر آپ اجازت دیں،
میں اس لیے اجازت نہیں دے سکتا
جی
کہ اگر قانون کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ اس قانون کو ریویو اور ریویزٹ کرنا چاہتی ہیں، تو پھر جن جن قوانین کا غلط استعمال
نہیں دیکھیے
سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
پروفیسر آپ
ایک قانون کو،
پروفیسر آپ تو بہت نہیں اصل دیکھیے نا، اس کو سنگل آؤٹ تو کوئی نہیں کر رہا، میں علی دیان صاحب کے پاس جاؤں گی، لیکن یقیناً ہم تو ہمارا کام ہے کہ جو قانون پاکستان میں لوگوں کے حقوق کو آگے بڑھانے کی بجائے آئینی حقوق کو ان کو حقوق کو انڈر مائن کرتا ہے، اس پر ہم بات کریں. ہم ہر بہت
قانون نہیں کر رہا، اس وقت کا قانونی نظام کر رہا ہے.
دیکھیے 295 پر اگر آپ بات کریں،
295 پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب آپ سے بھی اور نسیم آپ سے بھی، کہ اگر قانون جو ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ قانون جو ہے وہ بنا ہوا غلط ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قانون جو ہے یہ نیک نیتی سے نہیں بنایا گیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا دیا ہوا قانون تو ہے نہیں. یہ 1986 میں شاید آپ ہی کے پارٹی کے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے یہ قانون پاس کروایا تھا.
میری پارٹی اس وقت اقتدار میں نہیں تھی, میرے پارلیمنٹ کے اندر صرف 10 ممبران تھے.
انہوں نے ٹیبل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟
نہیں, ہم نے, انہوں نے ٹیبل وہ پارلیمنٹ کے سامنے آیا اور میری پارٹی کے ممبران نے بھی اس کی حمایت کی تھی, لیکن نہ میری حکومت تھی اور نہ پارلیمنٹ میرے.
چلیے میں مختصر بات کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق
کو سپورٹ کر رہی تھی,
جنرل ضیاء الحق کو جماعت اسلامی سپورٹ کر رہی تھی اور وہ موجود تھے اور یہ دونوں کی رضامندی سے قانون پاس کیا گیا تھا. بہرحال ایشو یہ نہیں ہے,
حکومت مسلم لیگ کی تھی, جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے, نواز شریف صاحب وزیر اعلی پنجاب.
مان لی میں نے آپ کی بات, ایشو یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے مان لیا کہ قانون نیک نیتی سے بنایا گیا تھا, مگر ایک بات ہے کہ یہ اللہ کا قانون تو نہیں ہے, یہ انسان کا بنایا ہوا قانون.
آپ کیوں کہہ رہے ہیں قانون غلط ہے, یہ بتائیں.
میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قانون غلط ہے کیونکہ قانون کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے اوور براڈ ہیں, ان پہ وہ اتنے جو ہے اس پہ آپ کوئی بھی انٹرپریٹیشن لے سکتے ہیں, اور اس انٹرپریٹیشن سے ہوتا یہ ہے کہ لاتعداد بے گناہ جو ہیں وہ اس قانون کی زد میں آئے ہیں, ان کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں, وہ جیلوں میں گئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون بہت آسان کر دیتا ہے کسی کو بھی کسی کے خلاف یہ چارج لگانا. یہ چارج جو ہے 295C کا, یہ بینظیر بھٹو تک کے تو خلاف لگایا جا چکا ہے جو کہ وزیر اعظم تھیں پاکستان کی. تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ قانون کی کنسٹرکشن میں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے کہ جو ہے توہین رسالت کی خدا نہ خواستہ اجازت ہونی چاہیے. آپ سے یہ کہہ رہے ہیں, عرض یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اس قانون پہ نظر ثانی کریں. یہ قانون جو ہے اس نے بہت,
یعنی آپ بتائیں قانون میں کیا.
اچھا آپ ڈاکٹر غاندھی,
آپ وہ بتا دیں.
ناظرین ہم جاوید غاندھی صاحب کے پاس جاتے ہیں. غاندھی صاحب آپ نے گفتگو سنی, آپ نے پروفیسر صاحب کی بات سنی اور علی حسن کی, تو آپ قانون کے حوالے سے, کیونکہ یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے مثلا شہری رحمان نے پرائیویٹ ممبرز بل جو ہے وہ امینڈمنٹ کے لیے پیش کیا ہے, بشرا گوہر ہیں ان کا تعلق اے این پی سے ہے, انہوں نے ایک بل موو کیا ہے, انہوں نے کہا ریپیل ہو جائے قانون کی. آپ کا کیا خیال ہے اس قانون کے بارے میں؟
میں پہلی بات تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب جب اس قانون پر بات کر رہے ہیں تو اس کو قطعی طور پر اس چیز پہ محمول نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے یا زیادہ.
خدا نہ خواستہ, جی بالکل.
ہم میں سے ہر مسلمان اسی ایمان کے ساتھ جیتا ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے, اور اس محبت کو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے. اس وجہ سے اس بحث سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں اس میں آپ کے سوال کا جواب کیوں دے رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی کیوں دیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ قانون, اور میں یہ پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, قرآن کے بھی خلاف ہے, یہ حدیث کے بھی خلاف ہے, اور یہ اس امت کے جلیل القدر فقہا کے نقطہ نظر کے بھی خلاف ہے. ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر لوگ قرآن مجید پر یا حدیث پر براہ راست غور و فکر کے عادی نہیں رہے, اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو الگ کر کے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جلیل القدر فقہا اس قانون کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ حنفی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہمارے ہاں اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا ہے. اب ذرا اس پس منظر میں دیکھیے کہ فقہا کیا کہتے ہیں. فقہا اس جرم کو الگ جرم کی حیثیت سے دیکھتے ہی نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جرم ہے اور اس کی قرآن میں یا حدیث میں یہ سزا مقرر کی گئی ہے اور ہم اس سزا کی بنیاد پر یہ قانون سازی کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایک مسلمان, اور میں یہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, جس وقت ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی اہانت کرتا ہے یا معاذ اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتا ہے یا قرآن مجید کی اہانت کرتا ہے, تو وہ مسلمان نہیں رہتا. اس کو اصطلاح میں ارتداد کہا جاتا ہے. چنانچہ ارتداد کی سزا چونکہ ان کے نزدیک قتل ہے, تو وہ اس بنیاد پر اس سزا کا اس پہ نفاذ کرتے ہیں. آپ فرمائیں گی کہ قتل کا تو انہوں نے پھر بھی حکم دے دیا تو فرق کیا ہوا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہوا. اگر فقہا کی رائے پر یہ قانون بنایا جاتا تو پہلا معاملہ یہ ہوتا کہ اس کو غیر مسلموں سے متعلق ہی نہیں کیا جا سکتا تھا, یہ سر تا سر مسلمانوں سے متعلق قانون ہوتا, کیونکہ ارتداد کوئی غیر مسلم اختیار نہیں کرتا, وہ تو پہلے ہی سے اسلام کو نہیں مان رہا ہوتا. جب ایک مسلمان اہانت کا ارتکاب کرتا ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ اس نے ارتداد اختیار کر لیا ہے، وہ مرتد ہو گیا ہے،
اس خارج ہو گیا اسلام سے،
نافذ ہونی چاہیے۔ تو فقہا کی بات مان کر اگر قانون بنایا جاتا تو پہلی چیز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ غیر مسلموں سے متعلق ہی نہ ہوتا، اور وہ بہت سے مسائل جو اس وقت پیدا ہوئے ہیں وہ پیدا ہی نہ ہوتے۔
اچھا گاندھی صاحب، آپ نے بہت سی باتیں فرمائی، اب میں پروفیسر آپ کے پاس جاؤں گی۔ پروفیسر
مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بات پوری کروں۔
اچھا جی کیجیے گا،
لمحوں کی میں اجازت آپ
جی ضرور ضرور۔
دوسرا نتیجہ اس کا یہ نکلتا، یعنی پہلی بات میں نے عرض کیا کہ وہ غیر مسلموں سے متعلق
جی ہوتا،
دوسری بات میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں شہادت لوگوں کا الزام بے معنی ہو جاتا، اصل چیز آدمی کا اقرار ہوتا، وہ کیا کہتا ہے آ کر، کیونکہ ارتداد میں بنیادی چیز آدمی کا اپنا اقرار ہے۔ اور تیسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اقرار بھی کر لے، اصرار بھی کرے، تو اسے 3 دن تک توبہ کی مہلت دی جائے گی، اور 3 مرتبہ روزانہ مل کر اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنا یہ اقرار واپس لے لو، وہ اگر اس کے باوجود اصرار کرے گا تب اسے قتل کی سزا دی جائے گی۔
شکریہ۔
یہ وہ فرق ہیں جو واقع ہوتے ہیں اگر فقہا کی رائے کے مطابق قانون بنتا۔ آپ مجھے اس کے بعد موقع دیں گی تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ قرآن کے کیسے خلاف ہے اور یہ حدیث کے کیسے۔
جی گاندھی صاحب، اب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سنا آپ نے جو فرمایا گاندھی صاحب نے؟
بالکل، میں نے بڑی اچھی طرح سنا۔ گاندھی صاحب نے اپنی رائے نہیں دی، انہوں نے فقہا کی رائے کی بنیاد پہ اپنی ایک بات بیان کی۔
انہوں نے کہا قرآن کے عین یہ خلاف ہے۔
اصل میں وہ تو ابھی دلیل انہوں نے پیش نہیں کی۔
جی ہاں،
وہ تو قرآن و حدیث کی دلیل پیش کریں گے تو اس کے بعد میں بات کر سکوں گا۔ اس وقت تو انہوں نے فقہا کی رائے کی بنیاد پہ ایک بات فرمائی ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر فقہا کی رائے پہ قانون بنتا تو قانون پھر یہ ہوتا۔
یعنی
اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے، گاندھی صاحب نے ارتداد اور توہین رسالت دونوں مباحث کو گڑمٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا وہ فقہا کی اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ فقہا، یعنی وہ بات یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فقہا کی رائے کے مطابق چونکہ تو اللہ اور انبیاء اور قرآن کتابوں کی توہین کرنے والے ارتداد کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے توہین پہ بھی ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جو ارتداد کی سزا ہے، اور وہ قتل ہے، اس لیے ان کو قتل کی سزا ملنی چاہیے۔
اچھا
اس گاندھی صاحب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ فقہا کی رائے کے مطابق اس یہ قانون درست ہے اور توہین کی سزا قتل ہی ہے؟
اچھا اس پر آتے ہیں، ابھی واپس گاندھی صاحب کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے 2 اور پوائنٹس، انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ غیر مسلموں پر یہ ہو ہی نہیں سکتا،
اس بنیاد پہ کہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے،
اور انہوں نے کہا کہ معافی مانگنے کی آپشن،
دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک بات ہے توہین کی سزا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہا کی رائے کے مطابق چونکہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس لیے توہین کی بنیاد پہ بھی ان کو قتل ہونا چاہیے۔
گاندھی صاحب کے پاس جاتے ہیں ناظرین۔ گاندھی صاحب، آپ نے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ گڈمٹ کر رہے ہیں دو چیزوں کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ توہین رسالت اور کسی قسم کی توہین مذہب سے اگر منسلک ہو، اسلام کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، تو مرتد ہوتا ہے اور قتل کے کو قابل ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔
یہ وہ گاندھی صاحب یہ فرما رہے ہیں
جی،
فقہا کی رائے کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہا کی رائے،
لیکن انہوں نے تو معافی کی بھی بات کی نا، انہوں نے کہا کہ
معافی کی بات ارتداد کے لیے ہے، توہین کے لیے معافی کی بات نہیں۔
گاندھی صاحب آپ سن رہے ہیں
جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی چیز کو گڈمٹ کروں، میں فقہا کا موقف بیان کر رہا ہوں، اور میں پروفیسر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ گھر جائیں اور جا کر اس باب کے مباحث کو ذرا فقہ کی کتابوں میں دیکھیں۔ وہ کہا اس کو اصل میں بیان ہی ارتداد کے ذیل میں،
کوئی کتابوں کا نام لیں گے گاندھی صاحب؟
وہ کہا اس کو بیان ہی ارتداد کی سزا کے ذیل میں کرتے ہیں، ان کے ہاں الگ سے یہ جرم زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ امام ابو حنیفہ جو ہمارے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، ان کا یہ ارشاد ہے کہ لا یقتل الذمی بشتم النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے جرم میں ذمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان کے مزید الفاظ یہ ہیں، ما ہم علیہ من الشرک اعظم، وہ تو اس سے پہلے شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، غیر مسلم کی حیثیت سے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، جب اس پر ہم اسے قتل نہیں کر سکتے تو اس پر کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ازراہ کرم مطالعہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دونوں سزاؤں کو ملا رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فقہا نے اس سارے قانون کی بنیادی ارتداد پر رکھی ہے، اور وہ ذمی کے لیے بھی اگر اس سزا کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ تو نہیں ہے لیکن باقی فقہا ہیں، تو اس کی وجہ بھی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ذمیوں سے چونکہ ہم نے جنگ کر کے ان کو مفقوع کیا ہے، وہ پہلے ہی سے قتل کے مستحق تھے، اس لیے جب وہ اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو ذمے کا عقد ختم ہو جائے گا اور ہم اس کی سزا ان کو دیں گے. میرے نزدیک اس معاملے میں لوگوں نے خود اپنی فقہ کو نہیں پڑھا اور یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ فقہا کے مذہب کی بنیاد کیا ہے. میں نے اسی لیے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں اس قانون کا ماخذ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ ہماری فقہ ہے، اس کا ماخذ ہمارے جذبات ہیں. آپ اس کو فقہ پر مبنی بنا دیجئے، میں ان کی تائید میں کھڑا ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت معقول بات کر رہے ہیں، وہ ذمیوں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں الگ قانون بتا رہے ہیں اور وہ یہ بات اصرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ارتداد کے تمام احکام لاگو ہوں گے. میں آپ کو مزید عرض کرتا ہوں، فقہا اس میں بڑے اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ذمی یا کوئی غیر مسلم بار بار اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تب کہیں جا کر ہم اس کو قتل کرنے کا سوچ سکتے ہیں. ان کے الفاظ یہ ہیں، وقد افتى اکثر فقهاء الحنفیہ بناء علیہ بقتل من اکثر من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل الذمہ. یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بار بار اس جرم کا ارتکاب ہوگا تب اصرار کے بعد ہم قتل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں.
جی
تو یہ فقہا کا صراحت کے ساتھ بیان ہے. میرے نزدیک اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو جا کر دیکھنا چاہیے، اس کو ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. اس قانون میں جتنے اس وقت اسکام پیدا ہوئے ہیں، جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ فقہا کے نقطہ نظر کو بھی نظر انداز کرنے کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں.
یعنی اس وقت بھی اس ملک کے اندر ایک آئین اور دستور موجود، اس آئین کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے. دستور کی روح سے اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہونی چاہیے. سال ہا سال سے یہ ادارہ تشکیل نہیں پا سکا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے. آپ اس قانون کو بھی اس میں لے جائیے، تمام مکتب فکر کے علماء کو بٹھا لیجئے، وہ اس کا جائزہ لیں اور متفقہ طور پہ جو بھی بات کہیں گے وہ درست ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے،
اگر آپ اجازت دیں ہم ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم پروفیسر ابراہیم صاحب کے پاس واپس جائیں گے اور جو بات وہ کر رہے ہیں ان سے کہیں گے کہ وہ مکمل کریں. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے حوالے سے ہم علی حسن دیان سے بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے جوزف فرانسس صاحب نے، یہ ہیڈ کرتے ہیں سینٹر فار لیگل ایڈ اسسٹنس اینڈ سیٹلمنٹ، لاہور میں یہ سینٹر ہے. تو ویلکم ٹو دا پروگرام پروفیسر صاحب. آپ فرما رہے
تھے، میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اسلامی تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہو، اس میں پیش کیا جائے، اور صرف یہ قانون نہیں اور قوانین بھی، اور وہ جو رائے دیں وہ اس پارلیمنٹ کے سامنے آ جائے اور اس کے مطابق قانون سازی ہو. لیکن بات یہ کہ اس وقت عملاً مسئلہ کیا ہے، ایک خاتون کو سیشن کورٹس نے سزا دی اور ابھی ہائی کورٹ میں اپیل کا مرحلہ باقی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی اپیل کا، اس کے بعد پھر صدر مملکت کے پاس معافی کی اپیل بھی ہو سکتی ہے. ان دو مراحل کو بیچ میں چھوڑ کے صدر مملکت کے وہ معافی کی بات بھی ہونے لگی ہے اور پورے عدالتی نظام کے خلاف بھی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. اور یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف اسی ایک قانون کی بنیاد پہ پھر آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو 302 کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے. کیا 302 کو بھی
معاف؟ یہ میں نے بہت صبر و تحمل سے آپ کی بات سنی، گاندھی صاحب کی بھی سنی، اب ذرا میری بھی آپ کچھ بات سن لیجئے. اس قانون کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی اقلیتوں کو بالکل ان کے خلاف اس ظلم کرتا ہے. یہ جو خاتون ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں اور جن کی آپ اپیل کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک بے گناہ خاتون ہیں. ان کو تعصب اور جہالت کی وجہ سے یہ جیل پہنچی، تعصب اور جہالت کی وجہ سے ان کے خلاف یہ کیس بنایا گیا، اور یہ قانون جو ہے وہ اس تعصب اور جہالت کو لیگل کور دیتا ہے. اب میں یہ
نہیں
قانونی کور دیتا ہے،
قانون کور دیتا ہے لیگل،
کیونکہ یہ ایسا قانون ہے جس میں آپ تین لوگ، اگر میں اٹھوں، میں نسیم زہرا اور کوئی تیسرا شخص، یہ تو مسلمان نہیں ہے، ہم اٹھیں اور ہم کہیں کہ جی انہوں نے جو ہے توہین رسالت کیا، ہمارا یہ کہنا کافی ہے. ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو جائے گا، یہ جیل بھی چلے جائیں گے. وہ عورت 1.5 سال سے وہ چھوٹے بچوں کی ماں ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، اور وہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں سڑ رہی ہے کیونکہ ایک قانون جو ہے جو کہ غلط بنا ہوا ہے وہ اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اصل میں یہ مسئلہ قانون کا ہے، یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو یہاں ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قانون غلط بنا ہوا ہے. میری یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اس قانون کو لے کر مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو کیوں انا کا مسئلہ بنا.
اچھا ایک منٹ علی, ایک منٹ, نہیں
گناہ ہے ہے کہ نہیں,
نہیں نہیں ایک منٹ علی, دو چیزیں اس میں میں یہ ایک تو کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ تو آپ نے پروفیسر بات مانی جو غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے, اس کو جو انہوں نے فرمایا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو فقہ کے اور قرآن اور سنہ کے خلاف ہے, تو آپ اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریویو ہونا چاہیے. آپ کی پوزیشن ہے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس جائے,
تمام مکاتب فکر کے علماء کی نمائندگی ہو,
آپ کہہ رہے ہیں کہ
اس میں سب لوگ موجود ہوں, علی صاحب کی رائے بھی بلا شبہ آج ہے اس میں.
جی اور علی یہ فرما رہے ہیں, علی کا یہ کہنا ہے کہ جو قانون ہے وہ سرین غلط ہے کیونکہ یہ حقوق جو آئین میں جن کا تحفظ ہے ان حقوق کی بھی یہ خلاف ورزی کرتا ہے, انڈرمائن کرتا ہے, اور کسی حد تک شاید جو ججمنٹس آئی ہیں اس لا کے حوالے سے جو کیسز آگے گئے ہیں, لگتا یوں ہے کہ شاید اس قانون کا بہت مرتبہ غلط استعمال ہوا ہے. ہم جوزف فرانسس صاحب کے پاس جاتے ہیں. ناظرین جوزف صاحب جو ہیں کرسچن کمیونٹی, ان کے جو لیگل تحفظ ہے وہ دیتے رہے, لیگل ایڈ دیتے رہے, تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں, کچھ کیسز کا ہمیں بتائیے اس قانون کے حوالے سے.
بہت شکریہ آپ کا, میں یہ ساتھ لے کے آیا ہوں. اس میں 112 کیسز جو میں نے ابھی تک ڈیل کی ہیں, اور 80 کیسز ایسے ہیں جو فائنلائز ہو گئے ہیں, ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ سے وہ لوگ کوئٹل ہوئے ہیں, باعزت بری ہوئے ہیں.
112 میں سے 80
جی
کوئٹ ہوئے ہیں.
اب آپ یہ دیکھیں کہ 8-8, 9-9 سال وہ بے گناہی جیل میں رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کیس ہیں سارے, اور اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ جھوٹے قسمے ہائی کورٹ میں جا کے اگر وہ لوگ باعزت بری ہوئے ہیں تو 8-8, 9-9 سال وہ کس گناہ میں جیل میں رہے ہیں. اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قانون کو مس یوز کیا گیا ایک لوگوں کے خلاف, اس میں سارے کرسچن نہیں ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور ابھی تک اسٹیٹ نے ان کیسز کو, میں آج علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آ جائیں چند کیسوں پہ, وہ دیکھیں کہ ان کیسز میں حقائق کیا ہیں, سچائی کیا ہے. آپ دیکھیں کہ آسیہ بی بی کے خلاف پہلا جو ہے وہ آسیہ بی بی کے خلاف جو کیس بنا وہ 4 دن اور 5 دن کا ڈیلے ہے, اور اس کا ڈیلے جو ہے وہ ملزم کو جاتا ہے ڈاؤٹ آف بینیفٹ. اب وہ جو مدعی ہے,
یعنی کہ ایف آئی آر 4 دن بعد
کے بعد کٹتی ہے, ایف آئی آر کا جو مدعی ہے وہ موقع پہ موجود نہیں ہے, آئی وٹنس نہیں ہے,
جو ایف آئی آر دائر کر رہا ہے وہ نہیں ہے,
وہ موجود نہیں ہے.
قاضی کی بات کر رہے ہیں
جی, وہ موجود نہیں ہے, جو بھی مدعی ہے وہ موقع پہ موجود نہیں ہے, اس نے 4 دن کے بعد سنی سنائی بات پر جا کر ایف آئی آر لانچ کروا رہا ہے, آئی وٹنس نہیں ہے. اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق بھی سب سے پہلے نبی پاک نے فرمایا تصدیق کریں, تصدیق نہیں ہوتی, تصدیق نہیں ہوتی. پھر اگر جس پہ الزام ہے وہ کہتا ہے جی میں نے یہ گناہ نہیں کیا, یہ مجھ پر تھوپا گیا, تو آپ اس کو بھی سزا نہیں دے سکتے.
112 میں سے فرمایا انہوں نے,
یعنی بات تو یہ ہے کہ اگر ایکویٹل ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ قانون کا تو غلط استعمال نہیں ہوا.
تو جو 8 سال جیل جائے,
8 سال جیل گئے ہیں جنہوں نے غلط الزام لگے, بلا شبہ ان کو سزا دیں, قانون میں یہ بھی موجود ہے ان کو بھی سزا. مگر آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ بے گناہ انسان جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں 8-8 سال جیل میں گزارے, اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے؟
بالکل مسئلہ ہے, سنگین مسئلہ ہے. اس میں اس قانون کا کیا وہ ہوا ہے؟ آپ اس قانون میں اس سزا کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟
کیونکہ
بات تو یہ ہے کہ ہمارا قانونی نظام ایسا ہے کہ اس میں صرف یہ قانون نہیں, اس کے علاوہ بھی غلط مقدمات میں بے شمار ہزاروں افراد گل سڑ رہے ہیں, ان کا بھی آپ کو پوچھنا چاہیے. بالکل مجھے آپ سے اتفاق ہے.
ایک اور بات کے
بارے میں درست ہے, اگر یہ فلاز موجود ہیں یعنی ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں, اگر انہوں نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا,
اگر بار بار وہ قانون,
بار بار 302 کا قانون غلط استعمال,
میں ذرا یہ بات یاد کرنا چاہوں گا کہ جب یہ قانون انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا, یہ پہلا قانون 1869 میں بنا 295, اور 1927 میں پہلی ترمیم آئی راجپال کی جو قتل ہوا جسے غازی علم دین کہتے ہیں, اور قائد اعظم نے وہ مقدمہ لڑا, 1930 میں اس کو سزائے موت ہو گئی. اس کے بعد برطانیہ کی حکومت 295A لے کے آئی اور اس کی سزا تھی 3 سال. ہم کہتے ہیں یہ سزا قانون رہنا چاہیے 295A, کہ کسی سے
کہتے ہیں رہنا چاہیے،
اس کو کسی کو مذہبی جذبات کو مجرور نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک کی شان میں گستاخی 1927 کے بعد کسی نے نہیں کی. پاکستان بننے کے بعد بھی دو یا تین مقدمات آئے ہیں جی 1947 کے بعد، وہ بھی احمدیوں کے خلاف، اور یہ تھا کہ ان کے مذہبی جذبات کو مجرور. کسی نے نبی پاک کی شان میں گستاخی نہیں کی. یہ جب 1986 میں ضیاء الحق نے یہ گند گھولا، انٹروڈیوس کروایا اس لاء کو، تو اس کے بعد بمبار بن گئی. تمام لوگ اس میں مسلمانوں کے خلاف بھی آئے، کرسچنز کے خلاف بھی آئے، ہندوؤں کے خلاف بھی آئے. یہ قانون انٹروڈیوس کرانے کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی ضرورت نہیں تھی پاکستان میں. کوئی پاکستان کے اندر نہ مسلمان، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی اس کی وائلیشن نہیں کر سکتا. نبی پاک کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. جب 1986 میں یہ اس کو انٹروڈیوس کرایا تو یہ بمبار ہو گئی.
گاندھی صاحب، آپ سن رہے ہیں یا جو اسٹوڈیو میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں قانون میں کوئی ان کو مسئلہ نہیں دکھائی دے رہا، ان کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو کورٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہے ٹھیک سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟
بالکل وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا ہے کہ قانون ناقص ہے، قانون قرآن کے خلاف ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں قانون فقہا کی تصریحات کے بھی خلاف ہے.
تو آپ کی
وہی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر یہ فقہا کے نقطہ نظر کے مطابق بھی بنا ہوتا تو اس سے یہ سارا فساد پیدا نہ ہوتا، اس سے کسی پر ظلم نہ ہوتا. اس صورت میں آدمی کے اقرار کو اصل اہمیت حاصل ہو جاتی، اسے رجوع کا موقع ملتا، اسے تین دن ملتے جس میں لوگ اسے سمجھاتے بجھاتے، وہ اصرار بھی کر رہا ہوتا تو اپنا اصرار واپس لے.
اچھا، اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر صاحب، ایک طرف تو گاندھی صاحب کی بات ہے جس پہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے سب بیٹھ کے اس کو ریویو کر لیں مذہب کے حوالے سے، لیکن جو آپ کا آئین ہے اس کے حوالے سے اور جو قانون جس طرح سے اس وقت استعمال ہو رہا ہے وہ حقائق تو آپ کے سامنے. علی بھی بات کر رہے ہیں.
دیکھیے، جب سے یہ قانون بنا ہے ہزارہا لوگ اس کی زد میں آئے ہیں، ان میں سے
ہزارہا
لوگ اس کی زد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اور کئی لوگ جو ہیں ان کے اوپر صرف یہ الزام لگا کے ان کو مار دیا گیا ہے، کچھ کو جیلوں میں مار دیا گیا ہے. یہ قانون جو ہے یہ بدنام کر رہا ہے ہمارے ملک کو، بدنام کر رہا ہے اسلام کو، بدنام کر رہا ہے
سب سے پہلے تو لوگوں کے.
اگر اور آپ خود کہتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کا اس میں جو ہے کانٹریبیوشن نہیں تھا اس وقت.
نہیں
نہیں تھا، نہیں
نہیں،
آپ نے خود کہا تھا کہ نہیں تھا، اور یہ بالکل بات چاہیے.
انہوں نے کہا ہے کہ آپ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت لوگوں کو لے آئیں اور سب کو
آئیڈیالوجی کاؤنسل، لیکن تمام مکاتب فکر نہیں ہے.
میں آپ سے پھر یہ اپیل کروں گا کہ یہ
شیرانی صاحب سے
25 سال اس قانون کی ہم نے کارکردگی دیکھ لی، اور دیکھ کر ہم نے یہ کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ کالا قانون بن چکا ہے، اس کو بدلنا پڑے گا.
اصل بات یہ ہے، ایک بات ہے قانون کے اندر سزا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں
اس کی کارکردگی
پہ، تو پورے قانونی نظام
نہیں. دیکھیے پروفیسر صاحب، تو جو غلط ہے اس کو ریویو کرنا ہوگا. ہم تو اب 300
اب غلط کیا ہے مجھے سمجھائیں نا. میں عرض کروں
تو وہ فرمائے گاندھی صاحب کی، یہ تو
نہیں گاندھی صاحب کی بات، وہ اکیلے کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی ان کی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فقہا نے یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے انہوں نے یہ دی کہ ان کی رائے یہ تھی، لیکن باقی فقہا کا وہ کہہ رہے ہیں کہ زمینوں کے خلاف بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی قانون سزا اس کے لیے قتل ہی ہے. یعنی ارتداد کی سزا قتل ہے، اور ارتداد کی بنیاد پہ توہین کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی سزا.
اچھا، یہ مجھے اس منطق کا جواب آپ،
میں عرض کر رہا تھا
مجھے گاندھی صاحب کو اس کا مجھے بار بار
پروفیسر صاحب یہ کیسا قانون ہے جو کہ سرے
یعنی اس میں قانون میں ہے کیا؟ 1986 میں قتل کی سزا اس میں لگ گئی، اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں قتل کی سزا کو ختم کر دیں
کیونکہ چھوڑ دیں.
اب بات یہ ہے، میں یہی عرض
نہیں کیونکہ
آپ مجھے بات مکمل کر مجھے بات مکمل کیونکہ آپ اس وقت اٹھائیں. بات یہ ہے کہ یہ سزا کیا اسلام، یعنی گاندھی صاحب کی رائے یہ ہے کہ اسلام کو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. علماء فقہ کی بنیاد پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ فقہا کی رائے یہی ہے، اور ارتداد کی بنیاد پہ وہ یہ سزا قرار دیتے ہیں.
البتہ اس میں پھر اختلاف ہے کہ ذمی کے خلاف اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، لیکن فقہا کا انہوں نے بھی اس رائے کا اظہار کیا کہ فقہا ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذمہ چونکہ اہل ذمہ تھا اور اس نے اس جرم کے ارتکاب کیا اس لیے اس کی سزا بھی یہ. اب بات تو یہ ہے نا کہ اس قانون میں آپ یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ سزائے موت کو ختم کر کے 3 سال قید کی سزا ڈال دی جائے.
اور بھی طرح
قانون تو پھر صرف
قانون
دوسرے
قانون کی عبارت ایسی ہے کہ اگر آپ کو اور مجھ کو نسیم زہرہ کی شکل نہیں اچھی لگتی تو ہم ان کے خلاف وہ الزام لگا کے ان کو پھانسی کے پھندے پہ.
یہ جتنے افراد ایکٹ ہوئے ہیں
مسئلہ ہے
وہ صرف الزام کے اوپر کسی کو پھانسی کی اور پندے تک نہیں پہنچایا
گیا. نہیں پہنچایا گیا مگر ابھی پہنچا ہے نا ایک عورت
نہیں ابھی پہنچی.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے
سوال یہ اس جرم میں اس قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے 34 لوگوں کو عدالت کے باہر اور جیلوں کے اندر قتل کر دیا گیا ہے جن کا کوئی قصور نہیں.
تو قتل عام تو
کیا ان ملزمان کو سزا دی
گئی؟
جنہوں نے 34 لوگوں کو قتل کیا ان کو سزا دی گئی ہے؟ نہیں دی گئی.
یعنی اس وقت جو
ایک جج کو اس بنا پر قتل کر دیا گیا کہ اس نے ملزمان کو باعزت بری کیا اس کے چیمبر میں آگے قتل کر دیا اور اس ایک سیکنڈ سر اس ملزم کو آپ کے مولوی حضرات مٹھائیاں دیتے ہیں عدالت کے اندر آ کر اس کے منہ چومتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا.
بحث کا اس سے کیا تعلق ہے کہ سزا موت کی وجہ 3 سال قید کی سزا ہو جائے؟
دیگر اور چیزیں
اس میں اور بھی چیزیں. اچھا
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ الزام لگانے کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ جو ایویڈنس جو چاہیے ہوتی ہے جو قوانین کے بیسک تقاضے ہوتے ہیں ان پہ یہ قانون پورا نہیں اترتا جناب.
نہیں اترتا
بالکل سیدھی سی بات ہے سمپل سی بات ہے اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے اس میں کوئی جو ہے اب ہمیں دانشوری کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس قانون کا مقصد اسلام کو توہین سے بچانا تھا تو اثر اس کا بالکل اس کے برعکس ہوا.
لیکن یہ اہم چیز نہیں ہے کہ 1986 کے بعد کتنے زیادہ اس کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا اور معصوم لوگوں کو سزا ملی. چاہوں گی آپ وضاحت کریں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ اس ملک میں 100 کے حساب سے لوگ قتل ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں بے گناہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم کسی چیز پر بات نہ اٹھائیں. آپ دیکھیں نا آپ سب پورے نظام
مطلب
کو
ہرگز نہیں جی. بالکل پورے نظام پہ بات اٹھانی چاہیے.
نہیں اکٹھے تو نہیں ہم اٹھا سکتے. نہیں
اب بات یہی ہے
نہیں
پروفیسر
تھوڑا سا میں اگر مجھے آپ تھوڑا سا اجازت دیجیے گا ہم ان پلیٹ فارم سے ہمارا ہر چینل ہمارا چینل ہم ہر حوالے سے جو مسائل ہیں ہم سامنے لے کے آتے ہیں. اب ہم ایک قانون کی بات کریں کیونکہ ایک مسئلہ اٹھا ہے جو بار بار اٹھا ہے اور اس پر بحث ہو رہی ہے. تو یہ آپ فرما رہے ہیں کیا ہم سب چیز کی اکٹھی بات کریں تو جو ایک اس وقت مسئلہ اہم ہے اس کو ہم کیا اس سے نظر انداز
بالکل نظر انداز نہ کیجیے. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی روح سے توہین رسالت کی سزا موت ہے.
خاندی صاحب نے تو بڑی کلیئرلی
خاندی صاحب نے کلیئرلی
پروفیسر صاحب مجھے یہ بات ہے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جرم ہے؟ جی
نہیں
جرم ہے
نہیں ہے
تو کہہ رہے نہیں ہے
نہیں ہے تو پھر ایک عورت رقیہ بی بی صرف اس کی جو سزا دی گئی ہے کہ اس نے قرآن کو ہاتھ لگایا 25 سال سزا اور 25 سال اس کے خاوند کو اس بنا پہ کہ یہ اس کا خاوند ہے
بالکل ظلم ہے کہ
تو پھر آپ آواز اٹھائیں اس کے
اور
یہ میں ججمنٹ ساتھ لایا ہوں
نہیں میں اس کے
ججمنٹ میں ساتھ لایا ہوں اس کی پوری ڈیٹیل ساتھ لایا ہوں اس کے بچے اس کو میاں بیوی کو بہاولپور جیل بھیج دیا اس لیے کہ اس کے بچے نہ ملنے
چاہیے. اس قانون کے ساتھ کیا
اس قانون کے تحت ان لوگوں کو یہ سزائیں مل رہی ہیں اور یہ قانون جیسے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کا بنایا ہوا نہیں آپ کا بنایا ہوا ہے.
میں نے تو
اس کے دفاع خدا نہیں آپ کرتے ہیں. توہین
رسالت کی اللہ کے قانون میں توہین رسالت کی سزا موت ہے.
یہ آپ کا خیال
ہے آپ کا خیال ہے
علماء یعنی علماء کی رائے ہے
اور یہ قانون معذرت کے ساتھ یہ ان علماء کا خیال ہے جو کہ سیاست میں ملوث ہیں.
اچھا, اور جو سیاست میں
سیاسی علماء کا یہ خیال ہے, جو بھی عالم صرف عالم دین ہے, میں نے تو اس سے آج تک یہ بات نہیں
سکتی.
یہ سیاسی جماعت, مذہبی سیاسی جماعتوں کا خیال ہے اور ان کی سیاسی ساکھ اس چیز کے ساتھ منسلک ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دور کریں پلیز.
اس میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے, لیکن یہ ڈبیٹ ہمیں جاری رکھنی ہوگی. یہ پروفیسر, یہ بتائیے گا, آپ جب کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے مطابق ہے, تو قرآن کی کوئی آیات ہیں جن کا آپ حوالہ دینا چاہیں؟
قرآن کے لانے والے ایک پیغمبر ہیں, ایک پیغمبر قرآن ایک پیغمبر پہ نازل ہوئی.
نہیں نہیں, میں کچھ آپ سے بڑی اسپیسیفک عرض کر رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی آیات ہے قرآن کی.
قرآن کی ساری سزائیں قرآن کی آیات میں نہیں ہیں.
اچھا, تو قرآن سے تو اس کا تعلق
نہیں ہے. قرآن میں صرف بات کی ہوئی کہ قرآن میں
قرآن میں یہ چیز نہیں
موت نہیں ہے.
قرآن نے فرما دیا نا.
جی بالکل, میں یہ وضاحت میں ساتھ کر رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ سنت ہے, قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے.
لیکن غامدی سے آپ سنت کا کوئی آپ بتائیں گے کہ کوئی ریفرنس دیں,
اس پہ اسی حدیث کا ریفرنس دے دیں.
اس کے بعد انہی صحابہ کرام کے دور میں
حدیث کا کوئی ریفرنس ہے؟
احادیث بالکل ہے ریفرنس. اس وقت مجھے پہلے سے آپ بتا دیتی, میں حدیث کا ریفرنس بھی لے کے آ جاتا.
چلیے پھر انشاءاللہ پھر موقع دیں گے. بالکل, آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ بات تو بہت عیاں ہے کہ جو 295B اور 295C ہیں اس میں مسائل ضرور ہیں, اور بے گناہ لوگ ان دونوں شکوں کے تحت ان کو سزا ملی ہے. اس قانون کو کس طریقے سے بہتری کی طرف لے جایا جائے, یہ یقیناً آنے والے دنوں میں ہم یہ جو بحث اور مباحثہ اس پر ہو رہا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.